ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو آیات کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پورا کا پورا دین شریعت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا ہے. دین اتباعی کا نام ہے، اور یقینا اتباع کے لائق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اس لیے ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے، عمل کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا ہے کہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت ہے یا نہیں ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنمی اور 1 فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا. صحابہ کرام کے ہم قربان جائیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ناجی فرقہ کون سا ہے، وہ جماعت کون سی ہے جو نجات پانے والی ہے. تو آپ نے اس کے جواب میں جو بات ہمیں کہی ہے، حقیقت میں وہ کسوٹی ہے. اور وہ فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت، وہ فرقہ ناجی ہے جو میرے طریقوں پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقوں پر. یہ کیسی کسوٹی ہے کہ آپ ہر معاملے میں کسی بھی عمل کو رکھ کر پرکھ لیجئے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا صحابہ کرام میں سے کسی نے کیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو سونے پہ سہاگا، اور صحابہ میں سے کسی نے کیا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اصحابی کا نجوم فبئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ. فبئیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کی بھی اقتداء کر لو گے، جس کے پیچھے لگ جاؤ گے، جس کی پیروی کر لو گے، اہتدیتم، ہدایت پا جاؤ. تو گویا صحابہ اکرام کو معیار بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی پیروی کرنے میں بھی ہدایت. اس لیے ہمارے لیے آسانی ہو گئی، ہم سونے چاندی کو پرکھنے کے لیے کسوٹی پر گھستے ہیں. گھسنے سے لکیریں پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہ لکیر نہیں ہے اصل. اصل سنار جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کس طریقے سے ہم جانچیں گے، پرکھیں گے کہ سونے میں کھوٹ کتنا ہے، اصلی کتنا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا دین کا معاملہ بھی ہے کہ ہم ہر عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر رکھ کر پرکھیں گے کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقوں پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقوں پر، وہ نجات پانے والا ہے. اب ہمارے لیے بہت آسانی ہو گئی، اذان دینے کا معاملہ ہے تب، ختم وغیرہ پڑھنے کا معاملہ ہے تب، 11ویں اور 12ویں کا معاملہ ہے تب، کونڈے اور شب و برات کا معاملہ ہے تب، جو بھی معاملات ہیں دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا صحابہ میں سے کسی نے کیا، سر آنکھوں پر آپ بھی کر لیجئے. لیکن اگر آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے نہیں کیا،
صحابہ نے بھی نہیں کیا, پورے دور اس سے خالی رہے. اب ہمارے لیے بہت سہولت کی چیز ہے, بھائی اس کو چھوڑ دو, یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو یہ وہ پیمانہ ہے, وہ کسوٹی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسوٹی عطا فرما دی, پیمانہ عطا فرما دیا ہے کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے, نبی کے راستے پر چلے, تو اسے چاہیے کہ اپنے ہر عمل کو نبی کی اس کسوٹی پر پرکھ لے. اگر وہ اس کسوٹی پر پورا اترے تو کر لیجیے وہ عمل, اور اگر اس کسوٹی پر پورا نہ اترے تو بچھوڑ دیجیے. یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے, جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے اس کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. محرم قابل احترام مہینہ, اور میں نے بتایا تھا کہ یہ اس کا احترام, اس کی فضیلت, اس کی عظمت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اس کی فضیلت کی بنیاد پر. حالانکہ اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, شہید نہیں ہوئے تھے, لیکن حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا نہ صرف خود روزہ رکھا بلکہ صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ تم بھی رکھو. اور حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے اعتبار سے یوم عاشورہ کا روزہ ہے. اور احادیث میں اس کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے, ہجرت فرما گئے, تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ یہ روزہ رکھتے ہیں, یعنی یوم عاشورہ کا, دس محرم کا وہ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس وجہ سے اس دن کا روزہ رکھتے ہو, تمہارے دین میں یہ بڑی بزرگی والا فضیلت والا دن ہے, اس کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی, فرعون کے پورے لشکر کو غرق کر دیا تھا, اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی تھی. تو شکر کی نعمتوں کے شکر پر, اس نعمت پر جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا, اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دینی بھائی, وہ بھی اللہ کے نبی ہیں, میں بھی اللہ کا نبی ہوں, اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ ہم بھی یہ روزہ رکھیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی یہ روزہ رکھو. اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے, اس تاریخی روایت سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ مدینہ منورہ میں آ کر رکھا, اور مکہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل آپ یہ روزہ نہیں رکھتے تھے. حالانکہ روایات میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے, پر اتنا فرق ہے کہ اس میں آپ نے کسی کو حکم نہیں دیا روزہ رکھنے کا, مدینہ منورہ میں آ کر حکم بھی دیا دوسروں کو روزہ رکھنے کا, اور اس کی حکمت اور وجہ بھی تحریر کی ہے علماء نے, اور وجہ بیان فرمائی ہے کہ جو کام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے قریش تک پہنچتے تھے اور وہ ان کی تقلید کرتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقلید فرماتے تھے اور اس میں مخالفت نہیں فرماتے تھے. چنانچہ اس زمانے میں قریش باوجود کافر ہونے کے, مشرک ہونے کے, حج کیا کرتے تھے, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا, آپ نے مخالفت نہیں فرمائی, کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ان تک پہنچا وہ عمل انہوں نے بھی کیا, آپ نے بھی کیا, اس میں مخالفت نہیں فرمائی. تو یوم عاشورہ کا معاملہ بھی اسی طرح کا تھا کہ ان تک اس کی فضیلت پہنچی, کوئی روایت پہنچی ہوگی جس کی بنا پر مشرکین مکہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو دیکھ کر روزہ رکھا, ان کی مخالفت نہیں فرمائی. لیکن مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے جب یہود کو دیکھا کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, تو آپ ان سے پوچھا کہ تم کیوں رکھتے ہو, اور جب وجہ معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم یہ روزہ رکھیں, لہذا پھر آپ نے نہ صرف خود روزہ رکھا بلکہ پھر صحابہ کرام کو بھی حکم دیا. اور حکم بھی کس درجے میں دیا؟ حضرت ربیعہ بنت معاذ بن عفراء کو آپ نے حکم دیا کہ تم جاؤ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں جو بستیاں ہیں ان میں جا کے اعلان کرو کہ جن لوگوں نے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو وہ روزے کی نیت کر لے, اور جن لوگوں نے کچھ کھا بھی لیا ہے تو وہ بھی باقی دن ایسے گزاریں جیسے روزے دار گزارتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کے ساتھ اس روزے کو نہ صرف خود رکھا بلکہ صحابہ کرام کو بھی حکم دیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض اہل علم نے اسی وجہ سے اس کو واجب سمجھا, یعنی رمضان کی فرضیت سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا روزہ واجب کے درجے میں تھا. جب اللہ نے رمضان المبارک کے روزے ہمیں عطا فرما دیے تو اس کی واجب اس کا وجوب ساقط ہو گیا, اب جو چاہے رکھے اور جو چاہے افطار کرے. من شاء صام ومن شاء افطر, جو چاہے اب روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کرے. لیکن بہرحال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یوم عاشورہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے, اور حدیث شریف میں بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ رمضان المبارک کے بعد فضیلت کے اعتبار سے نفل روزوں میں سب سے افضل ترین روزہ یوم عاشورہ کا ہے. اور اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے, کفارہ بنا دیں گے اس روزے کو. تو میرے عزیزوں کرنے کے کام تو یہ ہیں, کوئی اگر کرنا چاہے تو محرم الحرام میں یہ کام کرنے کا ہے, کیونکہ بعض لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں, اس لیے بیچارے وہ سارے فضائل کو جوڑ دیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے, حتیٰ کہ اس مہینے کے اندر جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ اس کو بھی ان سے جوڑ دیتے ہیں, اگر اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو شہادت سے پہلے بھی رکھا کرتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 6000 سال پہلے کا زمانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اس قدر پہلے, حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام جو سارے انسانوں کے باپ ہیں, محرم الحرام میں ہی آپ کی توبہ قبول ہوئی. وہ جو آپ نے شجر کھا لیا تھا, درخت کا پھل کھا لیا تھا جس سے منع کیا گیا تھا, اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا, تو آپ روتے رہے استغفار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی, تو غالباً 10 محرم الحرام ہی کو محرم کے مہینے میں وہ توبہ قبول ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس کو نجات ملی, جھولی پہاڑ پر لگی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے شکم سے نجات ملی, وہ بھی 10 محرم الحرام تھا. تو بے شمار واقعات تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں اس محرم الحرام, خاص کر یوم عاشورہ کے, حتیٰ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 محرم الحرام کو, آپ اندازہ لگا لیجیے. تو یہ عمل تو نبی کریم سے ثابت ہے کہ آپ نے محرم میں نکاح بھی کیے. ہماری قوم محرم الحرام میں نکاح کو بھی معیوب سمجھتی, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہمارے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہے, ہم اس مہینے کو کیا سمجھتے ہیں. ایک طرف تو شہادت کا مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارے 100 بیٹے بھی ہوں تو اللہ کے راستے میں شہید, اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ مہینہ شروع نہیں ہوا کہ ہم نے اس سے پہلے, حالانکہ شریعت تو 24 گھنٹے شریعت پہ عمل کرنے کا نام شریعت ہے, یہ تھوڑی کہ محرم کے 10 دنوں میں شریعت پہ عمل کر لو, بعض چیزوں کو حلال بعض کو حرام سمجھ لو اور باقی دنوں میں کھلی چھوٹ ہے. اس سے پہلے رات دن گانے بھی گا رہے ہیں, اس سے پہلے رات دن فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے رات دن الٹی سیدھی حرکتیں بھی کر رہے ہیں, جہاں محرم کا چاند نظر آیا کہ صاحب او ہو محرم شروع ہو گیا, اب جناب وہ مرثیے پڑھنے شروع ہو گئے, اب ایک جو ہے وہ حلیم گھوٹنے والا بھی ہر ضرب کے اوپر اس کے ڈیٹ چل رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کی ضرب پہ حلیم گھوٹتا تو سمجھ میں آتا, یہاں تو وہ ڈھک ڈھک کی آواز آتی ہے اور ساتھ میں حلیم بھی گھوٹ رہا ہے, ساری ساری رات اس میں گزار دیتے ہیں, فجر کی نماز کا پتہ نہیں ہوتا. نماز غائب جو فرائض ہے اور جس کا کچھ پتہ نہیں ہے دین میں, کوئی حکم نہیں ہے, وہ کام ہم ذوق و شوق سے کر رہے ہیں. محبت کا پتہ جب چلتا کہ 3 دن ہم پیاسے رہتے پانی نہ پیتے, سمجھ میں آتا کہ بڑی محبت والا ہے بھائی. حضرت حسین نے 3 دن پانی نہیں پیا, یہ بھی بیچارہ 3 دن سے پیاسا ہے پانی نہیں پی رہا, لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ خوب شربت پیے جاؤ دبا دب, شربت بھی قسم قسم کے جن کے نام بھی مجھے نہیں آتے, لیکن وہ دبا کے پی رہے ہیں. اس کا نام محبت حسین رکھا ہوا ہے. یہ کیسی محبت ہے کہ وہ پیاسے جان دیں اور ہم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ناک و ناک شربت پیا ہوا ہوں ناک و ناک. یہ محبت. دیکھیں محرم الحرام کا مہینہ تو فضیلت والا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے, اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے, اللہ کے علم میں ہمیشہ سے ہے. اس لیے اس ماہ محرم کی فضیلت اپنی جگہ پر, حضرت حسین کی شہادت اپنی جگہ پر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت اپنی جگہ پر, یہ سارے فضائل ہیں. یاد رکھیے کہ حضرت یعنی یہ مہینہ فضیلت والا ہے, اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جمعہ کا دن فضیلت والا ہے. اب اگر حج اس دن ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ حج اکبر مل گیا اس کو. آدمی اپنی فضیلت بھی ثابت کرتا کہ میں نے حج اکبر کیا ہوا ہے, حالانکہ اہل علم کے نزدیک حج اکبر حج کو ہی کہتے ہیں. یعنی حج جو ہے وہ عمرے کو چھوٹا حج کہتے ہیں, حج اصغر. اس کے مقابلے میں جب بھی حج ہوگا وہ حج اکبر ہوگا. لیکن عوام میں کس طرح کھڑی ہوئی ہے کہ جمعے کا دن اگر ہو تو جناب حج اکبر مل گیا اس کو, لیکن حج اکبر کے بعد بھی ہم اپنی زندگی بدلنے کو تیار نہیں. چلیے مان لیجئے کہ آپ نے حج اکبر کر لیا, تو اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں کیا انقلاب محسوس کیا, آپ نے کیا تبدیلی کی اپنی زندگی میں؟ کیا داڑھی منوانا چھوڑ دی, سنت کے خلاف جو لباس ہے اس کا استعمال ترک کر دیا, فرض نمائز فرائض اور واجبات کی آپ نے پابندی کر لی, باقی سارے کام آپ شریعت اور سنت کے مطابق کر رہے ہیں؟ میرے عزیز ہو, اگر ایک عمل اللہ نے سنت کے مطابق ہمیں عطا فرما دیا ہے اور افضل دن میں ہمیں اب حج کرا دیا ہے, تو یقیناً ہماری عظمت اس میں ہو گئی, اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے اس کو. اسی طریقے سے اگر کوئی جمعہ کے دن مر جاتا ہے تو حدیث میں چونکہ آتا ہے کہ جو مر گیا جمعہ کے دن اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا, تو اس لیے بڑی فضیلت کی چیز ہے اس کے لیے. تو جمعہ کا دن تو ہے ہی فضیلت والا, جو جمعہ کے دن مر گیا وہ فضیلت والا ہو گیا. اسی طریقے سے محرم تو ہے ہی مہینہ عظمت والا مہینہ فضیلت والا, اب اگر حضرت حسین کو شہادت مل گئی تو وہ اور بھی ان کی فضیلت بڑھ گئی. لیکن یہ نہیں ہے کہ فضیلت محرم کو حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ملی, ایسا نہیں, اس غلط فہمی کو سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جتنے منکرات ہیں ان سے بچیے. شیطان کوئی بھی نیک کام اچھا کام جب ہوتا ہے اپنا حصہ اس میں لگا دیتا ہے. نصف شعبان آئی, اس نے شب رات کا حلوہ ڈال دیا, حلوہ پکاؤ اور کھاؤ, ویسے ساری دنیا مخالفت کرے گی, لیکن آپ دیکھیں گے لائنوں میں لگے ہوئے کون لوگ نظر آئیں گے صبح سے لے کے بارہ بجے تک, اتوار کے دن جس نے دیکھنا ہو دیکھ لیں, بارہ بارہ ایک ایک بجے تک جو ہے وہ حلوہ پوری کی لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں لوگ. اور مولوی بیچارہ کو نظر آیا تو کہتے ہیں حلوہ کھوڑ جا رہا ہے. سب سے زیادہ حلوہ لوگ خود کھاتے ہیں اور قسم و قسم کے, وہ منع نہیں ہے, خوب کھائیے, ناجائز چیز نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو, اس کو اپنے نفسانی خواہشات پورا کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں. جب کوئی چیز رسم بن جاتی ہے, شربت محرم جو ہے خاص رسم بن گئی اور ایک خاص عقیدہ اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا, اس لیے محرم کے مہینے میں چھوڑ دیجیے, پورا مہینے پیتے رہیں, حلیم سارے سال کھاتے رہیں, کوئی منع نہیں. اور اس سال میں بھی دل چاہے اپنے طور پہ کھا لے, اچھے عقیدے سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کسی کو دعوت شاوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ آدمی سمجھے گا وہ اسی لیے دیے, کیونکہ ایک چیز معروف جو ہے, تو اس میں کوئی ناجائز چیزیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ دین نام کس کا ہے. جب یہ خاص عقیدے کے تحت آپ کوئی کام کریں گے غلط ہو جائے. اس سال ثواب کر سکتے ہیں, کھلا سکتے ہیں, پلا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس ماہ محرم میں گریز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, اس لیے کہ یہ رسم بن گئی. اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دن پیاسے رہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 40 دن پیاسے رہے, 40 دن, ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. یہ اس لیے میں بات بار بار عرض کر دیتا ہوں, کسی کی فضیلت میرے کہنے سے نہ کم ہوتی نہ بڑھتی. اللہ نے جو فضیلت جس کو عطا فرمائی وہ فضیلت اسے حاصل ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں کے تاج ہیں, اور اسی طرح عثمان غنی اور باقی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, الحمدللہ اتنا صحابی کا بھی جب نام آتا ہے عظمت کے ساتھ ہمارے سر جھک جاتے ہیں ان کے آگے, ان کی عظمت کے آگے. تو وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے, اور جب نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو ہم بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں. اس لیے ہمارے نزدیک ادنا سے ادنا صحابی اس کے خلاف بولنا یہ جائز نہیں. لیکن بہرحال میرا جی اس ماہ مبارک میں خاص طور پر جو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہو سکے تو 10 محرم کا روزہ رکھے. اللہ تعالیٰ توفیق دے 10 کے ساتھ 9 کا بھی ملا لیں. اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا معمول ہو گیا یعنی روزہ رکھنے کا, تو بعض صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ روزہ تو رکھتے ہیں عاشورے کا لیکن اس میں بظاہر مشابہت ہے یہود کی کہ وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں تو فرق کیا ہوا ہم نے ان میں. آپ نے فرمایا کہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ سال ہم نبی کا روزہ رکھیں گے. لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے وفا نہیں کی اور آپ اگلے محرم سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن آپ نے آخری وقت میں یہ بات بتلائی کہی, گویا کہ آپ ہماری رہنمائی فرما گئے کہ تم نے کیا کرنا ہے. تو رہنمائی اس طرح فرما دی کہ 10 کے ساتھ 9 محرم کو روزہ رکھ لیں, 9 کا نہیں رکھا ہے تو 10 کا رکھ 11 کا رکھیں. بعد میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 کا نہ رکھو 9 ہی کا رکھو, لیکن ترجیح اس کو ہے کہ 9 اور 10 10 یا 11 زیادہ بہتر اور افضل عمل یہ. لیکن ایک تیسری بات بھی عرض کر دوں, یہ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے معرف الحدیث ہی انہوں نے لکھی ہے اور اس بات میں خاصا وزن مجھے معلوم ہوتا ہے. اور وزنی بات یہ فرمایا کہ اب یہود و نصارہ کوئی کام بھی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے نہیں کرتے, قمری مہینوں کے حساب سے نہیں کرتے. نہ ان کا محرم آتا ہے قمری حساب میں نہ کچھ, وہ اب جنوری فروری مارچ اپریل کے حساب سے اپنے سارے کام کرتے ہیں. اس لیے اگر کوئی صرف عاشورے کا روزہ رکھ لے, نویں اور گیارہویں کا نبی ملائے تب بھی گنجائش, صرف 10 کا رکھ لے. اس لیے کہ مشابہت ختم ہو گئی ہے, پہلے مشابہت تھی اس لیے کہ وہ بھی اسی مہینے کے حساب سے چلتے تھے لیکن بعد میں پھر انہوں نے اپنے آپ کو اس سے منقطع کر لیا اور اب وہ اپنا سارا حساب کتاب جو ہے وہ شمسی مہینوں کے اعتبار سے کرتے ہیں, لہذا اب اس میں مشابہت نہیں رہی. اگر کوئی آدمی صرف عاشورے کا بھی رکھ لے 10 دن کا تو بھی انشاءاللہ گنجائش معلوم ہوتی ہے. یہ بات فرمائی حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے, جو بہت بڑے عالم ادیب. تو اس لیے میرا عزیز و کرنے کے کام یہ ہے, یہ کام کیجیے. باقی دیکھیے, ماتم کرنا, سر کے بالوں کو نوچنا, سینہ کوبی کرنا, یہ کہیں اور کسی وقت بھی جائز نہیں. یاد رکھیے میرے مخاطب سنی حضرات, یہ کسی دور میں کبھی بھی جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ شوق بنانا جائز نہیں کسی مسلمان کو کسی دوسرے شخص کا. صرف بیوی کے لیے جائز ہے کہ اگر اس کا شوہر مر جائے تو اس کا حق ہے یہ کہ وہ 4 مہینے 10 دن شوق کے منائے, لیکن اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ شوق منائے. اور 3 دن کا شوق کا مطلب بھی ہے کہ آپ ان 3 دنوں میں تعزیت کر لیں, اور تعزیت کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا. یوں نہ کہو کہ بھائی آپ کا فلازی مر گیا صاحب, بڑا بے وقت, بڑا جوان کریئر جوان تھا, بے وقت موت ہوئی اس کی, اس پر بڑا افسوس ہے. ابھی ایسا مت کہیے, کوئی موت بے وقت نہیں ہوتی, اپنے وقت کے علاوہ کسی کو موت نہیں آ سکتی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بعض لوگ سال ہر سال ہمارے عزیز سے وہ ایسے بیمار ہوئے کہ صرف چائے پہ گزارا تھا ان کو, چائے کسی کو کچھ نہیں پیتے تو, اور چائے بھی ایسی کہ 4-4 چمچ ایک پہ جو ہے وہ شہد جیسی چائے پیتے. لیکن وہ سوکھ کے کانٹے ہو گئے, پورے جسم میں گوشت کا نشان نہیں تھا, لیکن اس حال میں 4 سال گزارے نہیں مرے. اللہ کا حکم نہیں تھا, اور جب اللہ کا حکم آ جاتا تو ہٹے کٹے مر جاتے, ذرا سے پاؤں کو ٹھوکر لگی مر گیا. تو موت آتی ہی تب ہے جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے, اس سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا کہ بھائی فلاں مار کے چلا گیا, ٹھیک ہے سبب چاہے وہ بن گیا ہو لیکن وقت اس کا وہی تھا. اجل ہو, قرآن مجید کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, جب کسی کا وقت آ جاتا ہے ایک لمحے نہ پہلے نہ بعد میں. کوئی کہے کہ میں 1 منٹ بعد میں مرا ہوں, ایسا نہیں ہے. کہیں 1 منٹ پہلے مر گیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ جو وقت اللہ کے ہاں متعین ہے اسی وقت اسے موت آئے گی, اس سے پہلے نہیں آ سکتی. اس لیے تعزیت کا طریقہ بھی یہ ہے. چنانچہ ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا ان کے بیٹے کے انتقال کے موقع پر. اس وقت یہ میرا پورا سنانے کا مقصد نہیں ہے, لیکن آپ نے اس پہ جو بات فرمائی وہ یہ تھی کہ معاذ دیکھو صبر اختیار کرو, بے صبری میں ایسا نہ ہو کہ تمہارا اجر ضائع ہو جائے. اور بے صبری کیا ہے آدمی, کوئی مر جائے تو اپنے سر کے بالوں کو نوچ رہا ہے, دیواروں سے ٹکرے مار رہے لوگ اور شکوا اور شکایت کر رہے ہیں. یہ سب ماتم ماتم کیا ہے؟ یہ بے صبری کا مظاہرہ ہے. قرآن مجید کی جو آیت میں تلاوت کی اس میں اللہ نے کیا فرمایا, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کے راستے میں جان دے دے انہیں تم مردہ نہ کہو, وہ مردہ نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں, روئے تو ہو جو قائل ہو اموات شہیدہ کے, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یہ اقبال کا شعر, جو زندہ و جاوید ہو اسے ہم مردہ نہیں کہتے, اس کا ہم ماتم نہیں کرتے, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو شہادت تو اعزاز کی بات ہے, اس میں رونے پیٹنے کی کیا بات ہے؟ ہمارے یہاں جیسے تیسے بھی آج لوگ مر جاتے ہیں, ان سب کو شہید کہا جاتا ہے. اب شہیدوں کی بہت ساری قسمیں ہو گئی ہیں, تو جو شہیدوں کی قسمیں علماء نے لکھی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن آج کل سیاسی شہید بھی ہوتے ہیں, تو بے شمار شہید ہیں, لیکن وہ بھی سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں جی فخر ہے ہمیں اپنے بھائی کی موت پہ اور اپنی بہن کی موت پہ اور اپنے فلاں عزیز کی موت پہ. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کا ماتم کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے, فرمایا ولا تقولوا, تم نہ کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے اسے مردہ نہ کہو. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. صرف اتنا حکم نہیں دیا کہ مردہ نہ کہو, بلکہ کہا بل احیاء, زندہ ہیں. لیکن وہ زندہ کیسے ہیں؟ ولا قلت شعور, تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا, تمہیں شعور نہیں ہے. اور اس سے آگے اور بڑھ کر کہا اگلی آیت میں دوسری جگہ پر, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں جان دے دیں تم انہیں مردہ گمان مت کرو. وہاں تو یہ تھا کہ ولا تقولوا, نہ کہو, یہ کہ ولا تحسبن, تم گمان بھی مت کرو, خیال بھی مت لاؤ, زبان سے کہنا تو باقی بات, تم اپنے ذہن میں بھی مت سوچو کہ وہ مرتا ہے. بل احیاء, یہاں بھی فرمایا بل احیاء, وہ زندہ ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر فرمایا کہ عند ربهم یرزقون, اللہ کے پاس انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. تو ہمارا تو ایمان ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر صحابہ کرام, حضرت فاروق ہوں, سیدنا عثمان غنی ہوں اور دیگر صحابہ کرام, جتنے بھی شہداء اور اس وقت سے لے کے اب تک کے جتنے بھی اللہ کے راستے میں جان دینے والے شہداء ہیں, یقیناً الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سب زندہ ہے. احیاء عند ربهم یرزقون, بلکہ وہ زندہ ہیں, اس طرح کی زندگی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے عزیز ہو, ہمیں کسی سے الجھنے کی, لڑنے کی, جھگڑنے کی, بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں. بس آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ کسی کی مجلسوں کو آراستہ نہ کریں, کسی کی مجلسوں کو رونق نہ بخشیں, کسی کی مشابہت اختیار نہ کریں. جب روزہ رکھنے میں اللہ کے نبی نے یہود کی مشابہت اختیار نہیں کی اور منع فرمایا, تو کسی اور کی مشابہت اختیار کرنا عبادت, یعنی عبادت میں مشابہت کو منع فرمایا ہے, تو غیر عبادت جو چیزیں ہیں ان میں مشابہت اختیار کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو ان دنوں میں کالے کپڑے پہننے سے بھی اعتراض کریں. میں نے دیکھا کہ بعض مسلمان, انہیں پتہ نہیں بیچاروں کو, وہی سب کام کر رہے ہیں. آپ سندھ میں چلے جائیے, اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے سنیوں کے گھروں میں بھی علم لگا ہوا ہوتا ہے. عام طور پر ابھی میرا جانا ہوا, شاید ہی کوئی گھر خالی ہو, شاید مغرب کے بعد کا وقت ہوتا تو ایسے جھلمل جھلمل کرتے ہیں پورے شہر. میں دور سے دیکھ کے سمجھے شاید مینار ہیں, تو مجھے کسی نے بتایا کہ مینار نہیں ہے, سب علم لگائے ہوئے اونچے اونچے. تو ہمارے لوگوں کو علم ہی نہیں, اور پھر اس میں جو شرک و بدعات ہوتی ہیں, کسی کو اس کے نیچے سے نکالا, گھوڑے کے نیچے سے نکال رہے ہیں. امام حسین کا گھوڑا, میرے بھائی وہ گھوڑا بھی بےچارا چلا گیا دنیا سے, اب کہاں سے امام حسین کا گھوڑا آ گیا؟ حضرت حسین کا گھوڑا, اس کے نیچے سے بچوں کو نکال رہے ہیں, تازیوں کے نیچے سے نکال رہے ہیں, اس کو چوم رہے ہیں, چاٹ رہے ہیں, اس پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں, نظر مان رہے ہیں, نیازیں مانگ رہے ہیں, اور یہ سب جتنے بھی تازیے نکالنے کے کام ہیں یہ ہمارے سننے بھائی انجام دے رہے ہیں سارے کے سارے. ان سے پوچھو کہ یہ کام کیوں کرتے ہو, کہ میرا باپ کرتا تھا, اس کا باپ کرتا تھا, پھر اس کا باپ کرتا تھا, ہمارے یہاں سات نسلوں سے, سات پیڑھیوں سے, اتنی پیڑھیوں سے تازہ تازیہ بنانے کا کام ہو رہا ہے. یہ ہے اس کی اصل کیا ہے, نبی سے ثابت وہ بھی نہیں کہتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ دادا کو دیکھا ہم کوئی کر رہے ہیں. یاد رکھیے کفار بھی یہی کہتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لایا فرمایا کہ ہم دین نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے دین پر. آپ نے فرمایا اگر سے تمہارے باپ دادا گمراہ ہو تب بھی. تو اسی طریقے سے آج کل کے گمراہ کہ باپ دادوں کے دین پر عمل کر رہے ہیں, ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنا چاہیے. بھائی باپ دادا کا دین تھوڑی ہے, ہم جو اللہ نے ہمیں یہ منصب دیا یہاں بیٹھ کر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا منصب بھی یہ کہ ہم دین کی بات بتلائیں، بس دین کی بات بنائیں نہیں، ہم دین بنانے والے نہیں، دین کی بات بتانے والے ہیں، دونوں باتوں میں بڑا فرق. اس لیے جو آدمی بناتا ہے وہ تو اپنی طرف سے بنائے گا، اور جو بتاتا ہے وہ بات ہوگی جو اللہ کے نبی نے بتائی. بس اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جتنے رسومات ہیں منکرات ہیں ان سے بچیے، کیونکہ یہ چیزیں بعض اوقات انسان کو شرک تک لے جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ محرم کا جو احترام ہے، جو فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی جو خیر کے کام ہیں وہ ہمیں انجام دینے کی توفیق بخشیں، اور جو کام ایسے ہیں جو مسلمانوں میں افتراق انتشار پیدا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.